الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وكما قال عليه الصلاة والسلام صدق اللہ صدق رسول النبی الکریم. میرے محترم سرور دوستو، آج الحمدللہ خانقاہ میں حافظ طلحہ اور حافظ حذیفہ نے تراویح میں قرآن مجید مکمل کیا ہے، اور اسی کی برکت حاصل کرنے کے لیے میں اور آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے جب قرآن مجید مکمل ہوتا ہے، جس مجلس میں مکمل ہوتا ہے اس میں دعا قبول ہوتی ہے اور اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. ویسے تو رمضان کا پورا مہینہ ہی نزول رحمت کا مہینہ ہے، ہر ساعت میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، لیکن رحمت بارش کی طرح ہوتی ہے، کبھی زیادہ ہوتی ہے کبھی کم ہوتی ہے، لیکن ہوتی بارش ہے. تو رحمت بھی بعض بعض مواقع پر بڑھ جاتی ہے، ویسے تو پورے رمضان میں رحمت ہے. رمضان کا چاند نظر آتے ہی رحمت کی ہوائیں چل پڑتی ہیں، بخشش کی ہوائیں چل پڑتی ہیں. اس رحمت کا سب سے بڑا اثر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں، زندوں کو بھی مرنے والوں کی بھی. رحمت کا جو ظہور ہے اس کا سب سے بڑا جو اثر ہے وہ مغفرت ہے. ویسے تو ہماری سارے کام جو ہے نا انسان کے، وہ اللہ کی رحمت پر ہے. اللہ کی رحمت نہ ہو تو کھیتی باڑی نہ ہو، اولادیں نہ ہوں، صحت نہ ہو، کاروبار نہ ہو، جتنی بھی شعبہ ہے زندگی ہے وہ سب اللہ کی رحمت پر موقوف ہے. اسی طرح توفیقات ہیں، نمازوں کی توفیق، روزے کی توفیق، صدقات خیرات کی توفیق، یہ سب رحمت پر ہے. جب رحمت بڑھ جاتی ہے تو ظاہری اور باطنی دونوں چیزوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. یہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رمضان میں مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے. دیکھو یہ ظاہری ہے، اور رمضان میں توفیقات ہو جاتی ہیں، روزے رکھے جا رہے ہیں، تراویح پڑھی جا رہی ہیں اور قرآن مجید پڑھا اور سنا جا رہا ہے. یہ دیکھو یہ باطنی اور اخروی اعمال کی توفیق ہے، لیکن ان میں جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ مغفرت کی نعمت ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں بھی اپنی خوشی کا اظہار کیا ہے کہ ہم اپنے بندوں سے خوش ہیں اور راضی ہیں، نکفر عنہم سیئاتہم، ہم ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، یہ فرمایا. اس لیے کہ انسان خطا کار ہے، کہ خطائیں بہت ہیں، ایک ایک دن میں سالوں کی خطا کر جاتا ہے ایک ایک دن میں، ایک ایک گناہ میں سالوں کی سزائیں اپنے ذمے ڈال لیتا ہے. لے کہتے فلاں نیکی کرو گے تو اتنے سال کے گناہ معاف. تو آدمی سوچتا ہے بھائی اتنے سال تو میں نے نہیں کیے. نہیں بھائی, ہمارا ایک گناہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے جو 100 سال کے برابر ہے, جس کے لیے 100 سال کروڑ سال جہنم میں رہنا پڑے گا. دیکھنے میں ایک گناہ ہے لیکن اس کی جو سزا ہے وہ جہنم میں 1000 سال ہے. تو فرمایا ہم سالوں کے گناہ معاف کر دیتے. تب سمجھ میں آیا کہ سالوں کے گناہ کی معافی نہ ہو تو انسان کا کھاتا ہی برابر نہ ہو. یہ کھاتا تب برابر ہوگا جب یوں اللہ تعالیٰ بھی یوں معاف کرے ماشاءاللہ, جس طرح کے بس جیسے ان کی شان ہے اسی طرح اپنی شان کے مطابق جب کثرت سے معاف کرتے ہیں تب جا کر بندے پاک ہوتے ہیں, ورنہ گندگی اتنی اپنے اوپر چڑھا لیتے ہیں. فرمایا نکفرانو سیاتی, کہ ہم ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے. اس لیے اتباع پیغمبر میں جہاں پر فرمایا کہ ہمارے پیغمبر کی اتباع کرو گے تو ہم تمہیں کیا دیں گے, جب ہمارے پیغمبر کے راستے پر چلو گے, ہمارے پیغمبر سلام کے راستے, ہم تمہیں کیا دیں گے. قرآن مجید کہتا ہے یحببکم اللہ یکفرانکم سیئاتکم, اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں. دیکھو گناہوں کی معافی, اتباع پیغمبر میں گناہوں کی معافی, ہماری محبت بھی ملے گی اور ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں. تو رمضان کا مہینہ, میں نے عرض کیا کہ پورا مہینہ ہی بے شمار نزول رحمت ایسی کہ جس کو حد و حساب میں نہیں لایا جا سکتا. یاد رکھیں, اسی یہی وجہ ہے کہ ہمارے اعمال کی قیمت کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے. دیکھیں اصولی طور پر سب سے زیادہ جو ثواب فرض پر ملتا ہے, کیونکہ فرض اللہ تعالیٰ نے براہ راست بندوں پر رکھا ہے. فرض کہتے ہیں اس کو جو براہ راست اللہ کی ذات نے بندوں پر ڈال دیا کہ تم نے کرنا ہے, یہ فرض ہے. دادا یہ بالکل اللہ تعالیٰ کا حق ہے. تو جیسے اللہ تعالیٰ کی شان ہے اسی طرح ان کے حکم کی بھی شان ہے. یاد رکھو سب زیادہ اجر اس پر عطا فرماتے ہیں. پھر واجب ہے, پھر سنت ہے, پھر نفل ہے. بلکہ واجب سنت نفل جو ہے یہ کس کے لیے, واجب سنت نفل بھی اس کے لیے ہے تاکہ فرض کو مکمل کیا جائے. یاد رکھو فرض حدیث شریف میں آتا ہے, قیامت کے دن فرائض لائے جائیں گے, فرض نمازیں, فرشتے کہیں گے اس کی فرض نمازیں مکمل نہیں ہیں. یعنی عدد کے اعتبار سے مکمل ہیں تو کیفیت کے اعتبار سے مکمل نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کیسے کریں اس کو, ہے تو 4 رکعت لیکن اس میں جان 1 رکعت کی ہے. تو اللہ فرمائیں گے اس کے واجب اور سنت سے اس کو پورا کرو پہلے. تو معلوم یہ ہوا کہ مقصود جو ہے وہ فرض ہوتا ہے. اس سے آپ سمجھے کہ فرض مقصود ہے. اسی لیے انسان جب فرض کا معاملہ ہے, دیکھو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتے تھے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب نہیں تھی, یا شروع میں واجب تھی بعد میں ختم ہو گئی. تو حدیث شریف میں بخاری میں آتا ہے کہ آپ اس کے لیے ہلکا سا وضو کر لیتے. کیونکہ صحابہ کہتے یقللہ ویخففہ, یعنی ایک ایک بار دو دو بار ہاتھ دھو لے, جلدی جلدی وضو کر لیا اور پڑھ رہے ہیں. لیکن کسی فرض نماز کے لیے رسول اللہ نے اس طرح جلدی وضو نہیں فرمایا, مختصر نہیں فرمایا, بلکہ پورے اہتمام کے ساتھ وضو کیا آپ نے. اس لیے اگر نفل پڑھنا ہو, تلاوت کرنی ہو, تو اس کے لیے مختصر وضو بھی کر سکتے ہیں. کیا آپ آزار کو 3-3 بار دھونے کے بجائے 2-2 بار دھو لیں. لیکن جہاں فرض کا مسئلہ آ جاتا ہے تو وہاں پر پورے اہتمام کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ عبادات میں اصل ہے, مقصود ہے. اور اسی کی تکمیل کے لیے نوافل اور سنتیں ہیں. فرض روزہ ہوگا, اس کو مکمل کرنے کے لیے نفل روزے لگائے جائیں گے. فرض حج ہوگا, اس کو مکمل کرنے کے لیے نفلی حج ساتھ لگایا جائے گا. فرض عمرہ ہوگا, اس کے ساتھ جو ہے نفلی عمرے لگائے جائیں گے. فرض زکوٰۃ خیرات ہوگی, ان کو مکمل کے لیے صدقات و خیرات لگائے جائیں گے. اب آپ یہ دیکھیے کہ فرض جس کا اتنا اہتمام ہوتا ہے کہ جس کو کامل کرنے کے لیے اللہ تعالی سنت نفل ساتھ لگا کر اس کو مکمل کریں گے, ایسا رمضان کی رحمت کا اندازہ اس سے کریں کہ ایک فرض پر 70 ثواب ملتا ہے. اگر آپ اس تشریح کی تناظر میں دیکھیں تو اللہ اکبر حیران ہو جاتا ہے کہ آدمی اتنی بڑی رحمت کہ ایک فرض کے لیے پتہ نہیں کتنی سنتیں اور نفل ہمارے لگ جائیں. اللہ فرماتا ہے رمضان میں تم ایک فرض پڑھو گے ہم 70 کر دیں گے. آپ بتائیے 70 فرض, جس فرض کی تکمیل کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے اس ایک میں 70, اور جو تم نفل پڑھ رہے ہو اس کو ہم فرض کا درجہ دے دیں. حالانکہ نفل ہوتا ہے فرض کے لیے, لیکن رمضان میں آ کر نفل خود مقصود بن جاتا ہے, تو مقصود بنا دیا. جو دوسرے کے لیے مقصود تھا اس کو رمضان میں خود مقصود بنا دیا. دیکھیے, اور جو مقصود تھا 70 کا, جب دیکھو 70 ہو جائیں گے تو کمی بیشی کا مسئلہ ہی نہیں ہے, کمی بیشی 70 میں ہی پوری ہو جائے گی. مجھے یاد آیا, میں حج کے موقع پر ایک بار, میری عادت ہے کہ میں عشاء کی نماز آخری چھت پر پڑھتا ہوں, پھر وہاں بیٹھا رہتا ہوں حرم مکہ میں جو آخری چھت ہے, تو وہاں کافی دیر بیٹھ کے پھر بعد میں وہیں سے خانہ کعبہ کی زیارت کی اور چلے گئے. پھر کھانا وانا کھا کے آئے تو بعد میں طواف وغیرہ, اپنا معمول ہے, یہ دن میں مشکل ہوتا ہے دھوپ میں طواف وغیرہ کرنا. تو میں وہاں پر بیٹھا تھا تو ایک صاحب آئے اور میرے پاس بیٹھ کر کہا کہ جی کچھ سوال پوچھنا ہے. میں نے کہا بلا بتائیے کیا سوال ہے. ان کا جی یہ دیکھو یہاں صفے مکمل نہیں ہوتی, کوئی آگے پڑھ رہا ہے کوئی پیچھے پڑھ رہا ہے, بیچ میں فاصلے بھی ہیں, کیونکہ نماز جب شروع ہو جاتی ہے تو طواف کرنے والے بھی نماز جب وہ شروع کر لیتے ہیں تو وہ صفے جس طرح مسجدوں میں اہتمام ہے وہ اہتمام نہیں ہو پاتا, بیچ میں فاصلہ ہے کوئی پیچھے. کہ حضرت اس نماز کا کیا حکم ہے, مجھے کہنے لگے. پہلے میں نے تعارف پوچھا, کہ جی میں ڈاکٹر ہوں, میں لاہور سے آیا ہوں. سر ہمارے ڈاکٹر جمیل صاحب ہمارے بھائی ہیں, ان کو جانتے تھے. تو میں نے کہا کہ میں نام لیا, وہ اچھا میں نے سنا ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ ہمارے بھائی باول نگر میں مولانا صاحب ہوتے ہیں. اچھا اچھا, تو میں نے کہا بات یہ ہے کہ آپ کو یہاں پر کتنا اجر ملتا ہے. کہتے ہیں یہ ایک نماز کا 1,00,000. کہ مسجد میں جماعت سے پڑھے تو کتنا ملتا ہے, کہتے 27,00,000. تو میں نے کہا اگر پوری صف نہ بنا سکے آگے پیچھے ہو گیا تو اس میں سے کٹوتی ہو کر بھی جو آپ کو بچے گا وہ پاکستان سے کہیں زیادہ ہے. وہ اتنی زور سے ہنسے اور کہنے لگے مولانا اگر میں پاکستان میں مسئلہ پوچھتا کسی مولانا صاحب سے وہ کہتے تیری نماز مکروہ ہو گئی, لیکن آپ نے تو مسئلہ ہی حل کر دیا. بھائی اتنا ملے گا, اس میں اگر تھوڑی کمی بھی ہوگی تو پھر بھی لاکھوں ہمارے کھاتے میں ہیں. پاکستان میں تو ایک نماز جماعت سے پڑھو گے تو صرف 27 نمازوں کا ثواب ملے گا, یہاں 27,00,000 نمازوں کا ثواب ہے. رمضان میں 70 فرض ہیں, ان میں اگر ایک کو پورا بھی کریں گے تو کم ہو گئے 50-60, تو پھر بھی لے جائے گا. تو میرے دوستو یہ رمضان کا مہینہ نزول رحمت کا عجیب مہینہ ہے, اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اس مہینے کے ساتھ جوڑا ہے, کیونکہ قرآن خود ایک بہت بڑی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نور اور رحمت قرار دیا ہے کہ میرا نور اور رحمت ہے, یہ ہم نے نور اور رحمت تمہارے پاس بھیجا ہے, اپنا قرآن بھیجا ہے. اس کو اس مبارک مہینے میں اس کے رمضان کی رحمتوں میں مزید اضافہ کر دیا, کہیں سے کہیں پہنچا دی. اور فرمایا من قام رمضان, تو رات کو جو قیام کرے گا رمضان میں تراوی کا قیام ایمان و احتساب ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے, غفر لہو ما تقدم من ذنبی, پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اللہ نے قرآن مجید کے ساتھ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید پڑھنا سننا سنت قرار دے دی ہے. عائشہ صدیقہ فرماتی رضی اللہ عنہا, جوں رمضان آتا پیغمبر سلام اپنی چادر کس لیتے اور قرآن مجید سے شغف ہوتا. بلکہ صحابہ کرام کے بارے انس مالک کی روایت آتی ہے کہ شعبان سے ہی قرآن مجید کے اوپر گر پڑتے تھے کہ جب رمضان شروع ہو تو ایسا نہ ہو کہ ہم میں سستی ہو, پہلے سے قرآن کے اوقات ایسے پڑھا دیتے تھے کہ رمضان ان کو مزید پڑھانے میں آسانی ہو جاتی تھی. جیسے ایک آدمی تلاوت کی عادت نہیں ہے، اب رمضان میں تلاوت شروع کے لازمی بات ہے، جب عادت نہیں تو تھوڑا تھوڑا شروع کرے گا، اگر پہلے سے عادت ڈالی ہوگی تو رمضان میں وہ عادت کہیں سے کہیں چلی جائے گی۔ جہاں وہ جو تھوڑا پڑھتا تھا امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ، امام حنیفہ تبا امہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ غیر رمضان میں بھی تلاوت کرتے تھے، رمضان آتا ایک مہینے میں 60 قرآن پڑھتے تھے۔ امام شافعی کے معمولات میں بھی ہے، امام حنیفہ کے رحم اللہ کے معمولات میں کہ ایک مہینے میں 60 قرآن روزانہ، 2 قرآن ایک دن کو تلاوت، ایک رات کو تلاوت، ایک دن کو رات کو تلاوت۔ صحابہ اکرام پہلے سے قرآن مجید کے لیے تیار ہو جاتے کہ یہ قرآن کا موسم آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کو قرآن سے بڑا خصوصی تعلق رکھا ہے، اس لیے اگر اس رمضان میں بھی قرآن کے پھل کو کوئی نہ چکھ سکے بد نصیب شخص ہے وہ، اس لیے کہ یہی تو مہینہ ہے اس کا، یہی تو موسم، یہی تو سیزن ہے۔ اب آم کے سیزن میں آم نہ کھا سکے تو کون سا ملے گا آپ کو وقت؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تراویح کی نماز ہمیں دے دی، اس لیے عجیب بات ہے کہ روزہ جو ہے، روزہ اور قرآن، ان میں آپس میں بڑی عجیب مناسبت ہے کہ دونوں سفارشی ہوں گے، ایک دن کا سفارشی، ایک رات کا سفارشی۔ رات کا سفارشی ہے جو ہم تلاوت تراویح میں ہو رہی ہے، یہ مراد ہے، کیونکہ نماز میں پڑھی جاتی ہے، دیر سے سوتا ہے آدمی، معمولات تبدیل ہو جاتے ہیں، عشاء کے فوراً بعد سونے والے کو بھی 11-12 بج جاتے ہیں سوتے ہوئے۔ روزہ کہے گا اللہ میاں میں نے دن کو بھوکا پیاسا رکھا، قرآن کہے گا رات کو میں نے جگائے رکھا، اللہ فرمائے گا تم دونوں کی سفارش قبول ہے اور دونوں قرب الہی دلاتے ہیں۔ یعنی قرآن مجید قرب الہی میں، اذکار میں سب سے مؤثر ہے، اور عبادات میں قرب الہی میں روزہ سب سے مؤثر ہے۔ فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزے کا بدلہ میں خود دوں گا یا میں خود ہی اس کا بدلہ ہوں، اتنا قرب الہی اور قرآن مجید بھی، یہ دونوں میں عجیب مناسبت ہے کہ قرآن مجید بھی قرب الہی دلانے میں سب سے مؤثر ہے اور روزہ بھی سب سے مؤثر ہے، یاد رکھیں۔ اور قرآن مجید جس طرح روزے سے تقوی کی دولت ملتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ہدل للمتقین۔ اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے اس آیت سے کہ روزے سے چونکہ تقوی آتا ہے، اور قرآن نے کہا ہدل للمتقین، قرآن متقین کے لیے ہدایت آئے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کے اثرات مومن کے لیے رمضان میں بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ اس میں تقوی کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ جب تقوی کیفیت پیدا ہوئی تو ہدل للمتقین ہو گیا، اب اس کو اس سے ہدایت ہو رہی، اس کے انوارات برکات اور اس کے ساتھ جو شغف اور محبت اور اس کے باطن کی صفائی جو قرآن مجید سے رمضان میں ہوتی ہے، وہ غیر رمضان میں نہیں ہو سکتی، کیونکہ غیر رمضان میں تقوی کا وہ معیار نہیں ہے۔ جب غیر رمضان میں تقوی کا وہ معیار نہیں ہے تو پھر ہدل للمتقین بھی ویسا کمزور ہے، جیسا یہ کمزور ہے ویسا وہ کمزور ہے، یاد رکھو۔ تو قرآن نے کہا ہدل للمتقین، قرآن ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے۔ یاد رکھو جس درجے کا تقویٰ ہوتا ہے قرآن اسی درجے کی اس کو ہدایت دیتا ہے، یاد رکھو اسی درجے کی، اسی درجے کا تعلق ہوتا ہے، یاد رکھو۔ اب ایک واقعہ، میں نے آج صبح بھی ختم قرآن تھا آسٹریلیا میں، آن لائن درس قرآن تھا، تو آج میں نے صبح بھی بیان کیا، تو اس میں قصہ سنایا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک مدینہ شریف میں ایک شام کے قاضی نے خط لکھا، امام مالک کے شاگرد نے خط لکھا، ان کا یہاں ایک عجیب مقدمہ آیا ہوا ہے، باپ نے بیٹے پر مقدمہ، بیٹے نے باپ پر مقدمہ کیا ہے کہ میرا باپ مجھ پر ظلم کرتا ہے، اس کو سمجھایا جائے۔ دونوں کو پیش کیا گیا، بیٹے سے پوچھا کیا مسئلہ ہے، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ میں بکریاں چراتا ہوں، میں بکریاں لے کے آتا ہوں، تو لیٹ آتا ہوں، عشاء کے ٹائم پہنچتا ہوں، پھر دودھ دودھ نکالتا ہوں، باپ میرا نماز عشاء پڑھ کر آتا ہے، میں اس کو دودھ پیش کرنے کے لیے جاتا ہوں تو یہ نماز شروع کر دیتا ہے، یہ قرآن پڑھتا رہتا ہے، قرآن پر میں انتظار کرتا ہوں، اب ختم کرے گا یہاں تک کہ صبح ہو جاتی، اور صبح کو ونناس پہ بریک لگاتا ہے میرا ابا، روزانہ یہ ہو رہا ہے، میں پریشان ہوں، اس کو سمجھایا جائے بھی وقفہ کرے، دودھ پی لے، میں دوسروں کو بھی پلاؤں، خود بھی آرام کروں، صبح کو مجھے بکریاں چرانی ہوتی اور میں سوتا نہیں ہوں، کیونکہ مجھے شرم آتی کہ باپ میرا جو ہے وہ بغیر دودھ پیے سو جائے۔ یہ اولادیں، یہ ایک آج والی نہیں ہے کہ ماں باپ سے چھپا کے کھاتے پیتے ہیں تاکہ ابا اماں کو پتہ نہ چلے، ہاں اللہ معاف فرمائے، بہت خطرناک بات ہے۔ تو اب باپ سے پوچھا تیرا کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا میں نماز پڑھ کے آتا ہوں تو یہ دیر سے آتا ہے، دیر سے آتا ہے، تو میں نے کہا ابھی آیا نہیں ہے تو میں قرآن شروع کر دیتا ہوں نماز میں، یا شروع کر دیتا ہوں تو ایک وادی میں جاتا ہوں، پھر اگر میں اگلی وادی میں چلا جاؤں، اگلی صورت میں چلا جاؤں، کبھی جنت کا ذکر، کبھی دوزخ کا ذکر، کبھی جنتیوں کا، کبھی دوستوں کا، کبھی انبیاء السلام کا، کبھی مخالفین کا، اب وہ ایسے مجھے مزیت میں بے خبر ہی ہو جاتا ہوں کہ میں کس دنیا میں ہوں، پتہ چلتا ہے جب الناس میں پہنچتا ہوں، میری یہ مجبوری ہے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد نبوی میں یہ جب پڑھا تو امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے یہ زمین آسمان قائم ہے۔ ایک کو باپ کی خدمت مجبور کرتی ہے کہ میں نہ سوؤں جب تک میرا باپ دودھ نہ پی لے، اور دوسرے کو قرآن کی محبت مجبور کرتی ہے کہ میں جب تک مکمل نہ کر لوں تو ختم نہ کروں۔ آج حدیث شریف میں آتا ہے، آپ نے قصہ سنا ہے کہ صحابی کو تیر لگ رہے ہیں، تو وہاں وجہ کیا لکھی ہے کہ جب دوسرے صحابی کو پتا چلا وہ لہو لہان ہے، انہیں کہے مجھے تو اٹھا دیتے، تمہیں تیر مار رہا ہے کوئی؟ انہیں کہا میں ایک ایسی صورت پڑھ رہا تھا، میرا دل نہیں چاہا کہ میں اس کو مکمل کیے بغیر سلام پھیروں یا تمہیں اطلاع کروں، میں ایسے مجھے اس میں مزہ ایسے آ رہا۔ ہدل للمتقین، قرآن مجید کی لذت، قرآن مجید کی ہدایت، قرآن مجید کے انوارات، قرآن مجید کا ظاہری اور باطنی فیض تقوی پر ہے، اور تقوی چونکہ رمضان المبارک میں عام ہے، لعلکم تتقون، روزے کی برکت سے یہ تقوی کی دولت ہمیں آسانی سے مل جاتی ہے، تو قرآن مجید کے انوارات اس میں بہت ملتے ہیں۔ لہذا اگر اس موسم میں قرآن مجید سے غفلت کریں گے، گویا کہ ہم بہت بڑی صلاحیت سے فائدہ اٹھانے میں تاخیر کریں گے۔ یہ ایسے ہی ہوگا جیسے زمین شاندار ہے، کھاد بھی اعلیٰ مل گئی، آلی بھی پڑی ہوئی ہے، بیج لگانا ہے، لیکن اس میں غفلت کرے کسان، دوبارہ موسم آنے والا نہیں ہے۔ تقوی کی وجہ سے ہمارے دل کی زمین ایسی ہو گئی کہ قرآن کی ہدایت کو کھینچنے والی ہے۔ یہ نقطہ یاد کر لو میرے دوستو، آسانی سے نہیں ملے گا، مفت میں دے رہا ہوں۔ کس روزے کی بدولت ہمارے قلب میں صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ اس قرآن کے انوارات کو کھینچ لیں۔ اور یاد رکھو، قرآن کے انوارات وہ انوارات ہیں کہ جب آدمی کو ملتے ہیں تو زائل نہیں ہوتے، کیونکہ اس کے ساتھ اللہ نے فرشتوں کی حفاظت رکھی ہے۔ کہتا ہے شیطان ہر قسم کے اس پر اثر انداز ہوتا ہے، آپ کتنا ذکر کریں، تسبیحات کریں، شیطان ان کو زائل کرنے پر قادر ہے، اس کو ایسا تصرف اللہ نے مقابلے کی وجہ سے دے دیا ہے کہ وہ اس کے اندر کو گڑبڑ کر دے اور اس کے اندر کو ایسی چیز پیدا کر دے جس کی وجہ سے اس کے ثمرات زائل ہو جائیں۔ لیکن قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ جس کے نزول کے وقت بھی شیطان قریب نہ آ سکا، اور جس کے قرآن کے وقت بھی قریب نہیں آتا، تو اس کے ثمرات کے وقت بھی شیطان قریب نہیں آ سکتا۔ بڑی اہم بات ہے، اس لیے بہت سے لوگ اذکار کرتے ہیں ان کو جنات چپڑ جاتے ہیں، بہت سے لوگ اذکار کرتے ہیں ان کو دماغی عارضے آ جاتے ہیں، لیکن قرآن مجید آپ جتنی تلاوت کر لیں۔ اس لیے پیغمبر السلام نے، بس بیان ختم کر رہا ہوں، پیغمبر السلام نے جو دعا تلقین فرمائی ہے، غور کیجیے اس دعا پر، اللہم اجعل ھذا القرآن ربیع قلوبنا، کہ اس قرآن میں سب سے پہلا کیا وصف ہے کہ دلوں کی بہار، دل میں باغ و بہار لاتا ہے، ربیع قلوبنا، ربیع کہتے ہیں موسم ربیع، موسم بہار کو کہتے ہیں، ربیع قلوبنا، دل کی بہار، ونور ابصارنا، آنکھوں کا نور، کیونکہ جب دیکھ کر پڑھتا ہے تو آنکھوں میں نور آتا ہے، تو جن آنکھوں میں نور آئے گا تو انشاءاللہ وہ ظلمت اور اندھیرا نہیں دیکھیں گی۔ یہ سن لو، یہ آج جو آنکھوں کی فات مشکل ہو رہی، اس میں اس حدیث سے پتہ چلتا ہے، اس دعا سے، کہ اگر قرآن مجید کی تلاوت کی ہم عادت ڈال لیں اور دیکھ کر قرآن پڑھیں تو آنکھوں میں انشاءاللہ نور آئے گا، جس سے نظر کا بچانا آسان ہو جائے گا، کیونکہ جہاں نور آ جائے تو وہ اندھیرا پسند نہیں کرتا۔ کم نور ہے نا، ابھی اندھیرا ہو جائے تو ہمیں کتنی عجیب سا لگے گا، کیونکہ ہم نور میں بیٹھے، اگر ہم پہلے سے اندھیرے میں بیٹھے ہوں تو پھر ہمیں کوئی محسوس نہیں ہوگا. اور تیسرا جلا احزاننا، ہمارے حزن ہمارے غموں کو دور کرنے کا ذریعہ. یعنی انسان جب قرآن مجید سے تلاوت کرتا ہے، قرآن سے شغف رکھتا ہے، تو پھر اس کے غم دور ہوتے ہیں. جلا احزاننا، ان کے غموں کو، ہمارے غموں کو دور کرتا ہے، غم کو دور کرتا ہے، اور دلوں کی تنگی کو دور کرتا ہے. دل میں جو تنگی آ جاتی ہے قرآن اس کو دور کرتا ہے. انسان کے دل پر بوجھ ہو، تلاوت شروع کر دیں، آپ دیکھیں کہ دل کھل جائے گا، کیونکہ تنگی ظلمت کی وجہ سے آتی. اس لیے میرے دوستو، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہمیں ایسی عبادت دے دی کہ ہمیں قرآن مجید سے تعلق لگانا ہی پڑتا ہے. تراویح پڑھیں گے تو قرآن سننے کو مل رہا ہے ہمیں. لیکن ویسے انسان کو اس رمضان میں کوشش کرے، ابھی تو ماشاءاللہ آدھا رمضان باقی ہے، کہ جو کمی بیشیاں قرآن کے حق میں رہے گی اس کو پوری کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم لك الحمد كما انت صلى على محمد كما انت تعلو وفل بنا كما انت تعلو انك انت التقوى والمغفره. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن الخاسرين. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اصلح عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. يا الله يا الله اس قران مجيد کو، يا الله اس قران مجيد کو ہماری دلوں کی باغ و بہار فرما، ہماری آنکھوں کا نور فرما. یا اللہ ہمارے دل کی تنگیوں کی دوری کا ذریعہ فرما، ہمارے غموں کے مداوے کا ذریعہ فرما. یا اللہ ہمارے حال پر تو رحم فرما، قرآن مجید کا شغف اور عشق ہمیں نصیب فرما. انا اللیل انا النہار، اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو تراویح میں قرآن مجید یہاں خانقاہ میں پڑھا گیا، اس کو تو شرف قبولیت نصیب فرما. یا اللہ پڑھنے والوں کا پڑھنا، سننے والوں کا سننا قبول فرما. جو باتیں بیان ہوئیں مجھے بھی، سب دوستوں کو، ماؤں بہنوں کو عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یا اللہ، اس کرونا کی وبا نے پورے عالم کو تباہ و برباد کر دیا. یا اللہ بندوں کے حال پر رحم فرما، بندوں کو معاف فرما، معاف فرما، معاف فرما. پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستانیوں کی حفاظت فرما، ارمین شریفین کی حفاظت فرما. یا اللہ دیار مقدسہ کی حفاظت فرما، اس وبا کو پورے عالم سے مرتفع فرما، اس وبا کو پورے عالم سے مرتفع فرما. ہم میں سے ہر ایک کی حفاظت فرما، ہم میں سے ہر ایک کی حفاظت فرما. یا اللہ جو بیمار ان کو شفا عطا فرما، جو بیمار ان کو شفا عطا فرما. یا اللہ جو دنیا سے چلے گئے ان کی بے حساب مغفرت فرما. ہمارے یا ہمارے سلیم بھائی صاحب کی ساس بھی فوت ہو گئی آج، ابھی ان کی تدفین تھی. یا اللہ مرحومہ کی بے حساب مغفرت فرما. آج عبد الرحمان صاحب فوت ہوئے تھے رمضان میں، ان کی مغفرت فرما. اور بھی جن کا انتقال ہوا، یا اللہ سب کے بے حساب مغفرت فرما. ہمارے والدین، اساتذہ، مشائخ، عزیز و اقارب، سب کے بے حساب مغفرت فرما. یا اللہ پوری امت مسلمہ کو معاف فرما، پوری امت مسلمہ کو معاف فرما. یا اللہ غیر مسلموں کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تمام دینی اداروں کی، مساجد کی، خانقاہوں کی حفاظت فرما. جتنے بھی یا اللہ کام ہو رہے ہیں، یا اللہ اپنے فضل سے سارے کاموں کو تام فرما. اللہ خزانے تیرے ہاتھ میں، قلوب تیرے ہاتھ میں، خزانے ہم پر کھول دے، قلوب مت متوجہ فرما. خزانے ہم پر کھول دے، قلوب مت متوجہ فرما. عافیت دارین نصیب فرما. یا اللہ ہر دوست کی، ماں بہن کی جو بھی حاجت ہے، اپنے خزانوں سے ہماری حاجات کو پورا فرما. یا اللہ جو دوست بھی یہاں پر آئے ہیں، آتے ہیں، مدرسے سے محبت کرتے ہیں، خانقاہ سے محبت کرتے ہیں، ان کو برکت عافیت نصیب فرما. یا اللہ جو مدرسے کا تعاون کرتے ہیں، ان کو برکت عافیت نصیب فرما. یا اللہ یا اللہ یا اللہ، رزق میں فراوانی فرما. یا اللہ قرضوں کے بوجھ کو دور فرما. یا اللہ ارمین شریفین کے اسفار کو آسان فرما. یا اللہ اس کو پھر سے مفتوح فرما. یا اللہ یا اللہ، جو بھی حاجات ہیں، اپنے خزانوں سے ہماری حاجات کو پورا فرما. جن نے دعاؤں کے لیے کہا، یا اللہ ان کی حاجات کو بھی پورا فرما. جن نے دو ہم سے توقعات رکھتے، ان کی حاجات کو پورا فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ من شر ما استعاذک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انت المستعان ولیک البلاغ، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ اجمعین.